السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایسی دعا بتائیے جو میں اپنی نماز میں اپنے رب سے مانگا کروں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اے ابو بکر، اپنی نماز میں یہ دعا پڑھا کرو: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانه لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انك انت الغفور الرحیم. آج کے خطبے کا موضوع ہے: میں گنہگار ہوں. ایک اعتراف ہے بندے کا اپنے رب کے سامنے اپنی کوتاہیوں کے، اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے، اقرار ہے اپنے گناہوں کا. آج خطبے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ گنہگار کون ہے، گنہگار کسے کہتے ہیں، گنہگاروں کتنی قسمیں ہیں، کوئی اچھے گنہگار بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. گنہگاری کیا ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ آج معاشرے میں بہت زیادہ خرابیاں ہیں اور اس معاشرے میں گنہگار ہی گنہگار نظر آتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، معاشرے میں سدھار اور درستگی کیسے آئے گی؟ کس طریقے سے ہم اس معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ میں گنہگار ہوں اور حقیقتاً آج کے خطبے میں میں اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہوں. میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا مشکل کشا ہے، ہمارا حاجت روا ہے. ہر خیر اسی سے ہے، ہر نعمت اسی سے ہے، سب سے بڑا محسن وہ ہے. ہم اس قابل نہ تھے کہ ہم پر اتنی احسانوں کی بارش کر دی جائے، لیکن اس کریم کا کرم ہے، اس نے ہمارے اوپر بہت سے نعمتیں نازل فرمائی ہیں، بہت سارے احسانات ہیں. ہمیں اس کا اعتراف ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے ہم سے ایک چیز کا مطالبہ بھی کیا ہے، جس کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. یہ سارے احسانات اور انعامات بنیادی طور پر اسی لیے ہیں، کسی نے صحیح استعمال کیا اور کسی نے غلط استعمال کیا. یہ صحت ہے، تندرستی ہے، روزی ہے، اولاد ہے، نوکری ہے، مال ہے، دولت ہے، یہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں. کیا ہم نے ان نعمتوں کو اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کی ہیں؟ وہ عظیم مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میرے وجود کی وجہ، اس دنیا میں میں کیوں آیا ہوں، میرے تخلیق کا مقصد کیا ہے، میرے رب نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے، ایک سوال ہے. کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں، بس آئے ہیں جیسے دوسری مخلوق آئی ہے اور جائیں گے جیسے دوسری مخلوق چلی جاتی ہے. اشرف المخلوقات میں اور عام مخلوقات میں کوئی فرق نہیں نظر آتا اسے. وہ پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کریم کے کرم اور احسانات میں سے اور انعامات میں سے ایک خاص انعام ہے خاص بندوں کے لیے کہ وہ گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، توبہ کو بھی قبول کرتا ہے. اور واللہ اگر یہ خاص انعام اور احسان نہ ہوتا تو شاید آج اس دنیا میں کوئی زندہ نہ رہتا. اس کریم کا کرم دیکھیں کہ انسان کی تخلیق سے پہلے انسان پیدا نہیں ہوا، آسمان پیدا ہو گیا، زمین پیدا ہو گئی، مغرب کی طرف اللہ تعالی نے ایک دروازہ پیدا کیا اور اس کا نام رکھا ہے توبہ کا دروازہ. یہ کس لیے ہے؟ کیا فرشتوں کو توبہ کی ضرورت ہے؟ زمین کو ضرورت ہے؟ آسمان کو ضرورت ہے؟ کس کو ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم علم ازلی ہے، ہمیں پیدا کرنے سے پہلے جان لیا کہ میں انسان کی تخلیق کروں گا اور اس انسان سے خطا اور غلطی ہو جائے گی، اس سے گناہ ہو جائیں گے. تو مغرب کی طرف ایک دروازہ پیدا کیا، توبہ کا دروازہ. یہ دروازہ کھلا ہے، اس لیے بند بھی ہونا ہے. یہ آج بھی کھلا ہے، اس وقت بھی کھلا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اتنی بڑا گنہگار ہوں اب میری مغفرت نہیں ہو سکتی، میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی. یہ شیطان کا بہکاوا ہے. رحمان الرحیم کی حکمت یہ ہے کہ یہ دروازہ کھلا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے نہیں نکلتا. جب سورج مغرب سے نکلے گا تب یہ دروازہ بند ہو جائے گا. اور سورج کا مغرب سے نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یعنی اس کے بعد پھر زندگی ہی کیا ہے، اس کے بعد پھر دنیا ہی کیا ہے. جب اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ سورج مغرب سے نکلا ہے، پھر اس دنیا کی ہر لذت ختم ہو جائے گی. انسان کی شہوت اور لذت ہے تو گناہ بھی ہے. یہ شہوت لذت ختم ہو جائیں تو انسان گناہ کے قابل بھی نہیں رہتا. اور یاد رکھیے گناہ ہو جاتے ہیں اور گناہ کرنے کے اعتبار سے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن سے گناہ ہو جاتے ہیں, وہ اپنی کمزوری اور ضعف کا اعتراف کرتے ہیں, نہیں چاہتے لیکن گناہ ہو جاتا ہے, اور جب گناہ ہوتا ہے تو دل میں ندامت محسوس ہوتی ہے, نادم ہوتے ہیں کہ ہم نے کس کے حق میں غلطی کی ہے, اس کریم کے حق میں, اس محسن کے حق میں, اس رحمان الرحیم کے حق میں غلطی کی ہے, اس کی نافرمانی کر بیٹھے ہیں, تو دل کی دھڑکنوں میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے, ندامت ہوتی ہے اور فوراً اپنے گناہ سے رک جاتے ہیں اور اپنے رب سے عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم دوبارہ نہیں کریں گے. اور اگر کسی پہ ظلم کیا ہوتا ہے, کسی کا حق چھینا ہوتا ہے, اسے جا کے واپس بھی کرتے ہیں, کسی کے ساتھ بے ادبی کی ہے, بد اخلاقی سے پیش آئے ہیں, اس کا دل دکھایا ہے, اسے جا کے معافی معذرت بھی کر لیتے ہیں, معافی بھی مانگ لیتے ہیں. اسے کہتے ہیں توبہ کی شرطیں, اور اسے کہتے ہیں توبہ. اور پہلے قسم کے لوگ یہ خوبصورت لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, بلکہ سب سے اچھے لوگ ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل ابن آدم خطا, آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں. وہ خیر خطائین التوابون, اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. توابون بار بار توبہ کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے, یعنی تم سے گناہ نہیں ہوں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کرے گا جن سے گناہ ہوں گے, وہ گناہ بھی کریں گے, اپنے رب سے مغفرت بھی طلب کریں گے, توبہ بھی کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کو معاف بھی کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرشتہ پیدا نہیں کیا. احکم الحاکمین کی حکمت دیکھیں, فرشتے موجود ہیں انسان کی تخلیق سے پہلے. لا يعصون اللہ ما امرهم, کبھی نافرمانی نہیں کرتے, نافرمانی کو جانتے ہی نہیں, وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے, وہ پیدا ہی ایسے ہوئے ہیں. عبادت میں سب سے آگے, اللہ کے ذکر میں سب سے آگے مخلوقات میں سے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک مرتبہ آسمان سے ایک آواز آئی, تو پوچھا گیا, عرض کی گئی, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز کیسی آئی؟ جیسے کہ کوئی شخص چارپائی پہ بیٹھتا تو اس کی آواز آتی ہے, ویسے آسمان سے آواز آئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آسمان پر بوجھ ہے, اور حق آسمان کے لیے کہ اس پر بوجھ ہو. ایک بالشت کی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر رہا ہو. یہ ساتوں آسمان, اتنی فرشتے ہیں جو کبھی نافرمانی نہیں کرتے. اگر اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہوتی تو پھر ہمیں پیدا ہی نہ کرتے. اللہ تعالیٰ کو نہ تو فرشتوں کی عبادت کی ضرورت ہے, اور نہ ہی ہم گنہگاروں کی عبادت کی ضرورت ہے. ضرورت تو ہمیں ہے, ہم مسکینوں کو ہے, حقیروں فقیروں کو ہے, کہ ہمارا رب جیسے کہ اس نے ہم پر احسان کیا اور انسان پیدا کیا, احسان کیا مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, احسان کیا ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ایک اور احسان بھی کر دیا کہ ہم گنہگاروں کے لیے توبہ اور استغفار کا دروازہ بھی بنا دیا. دوسرے قسم کے لوگ گنہگاروں میں سے وہ لوگ ہیں جو گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں اور ان کے دل کی دھڑکنوں میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آتی. وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں, وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں, لیکن اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے, اگر ہم غلطی پہ ہوتے تو ہم لولے لنگڑے ہوتے, یا رزق کی فراوانی نہ ہوتی, یا اندھے گہرے بے اندھے گونگے بہرے ہوتے, یا کوئی نہ کوئی ہمارے اندر کوئی نقص ہوتا جس نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں, وہ ہم سے راضی ضرور ہے ورنہ ہمیں نہ دیتا. ان کی سوچ محدود ہے, چھوٹی عقل ہے, صرف دنیا ہی نظر آتی ہے اور دنیا کی رنگینیاں ہی نظر آتی ہیں. ان کے بس میں نہیں ہے کہ سارے دنیا کے مالک بن بیٹھے. وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو آزمائش کے لیے دیتا ہے, اور جب لیتا ہے تو آزمائش کے لیے لیتا ہے. یہ ساری زندگی آزمائش ہی آزمائش ہے, ہماری زندگی ہماری موت آزمائش ہی آزمائش ہے, یہ اس دنیا کی رنگین آزمائش ہے. مطالبہ کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کیوں آزماتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے کون ہے جو سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے. یہ جو دونوں قسم کے گنہگار ہیں, اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان کی مثالیں دی ہیں. ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, اللہ کا شکر ہے, یہ بھی ایک اور انعام اور احسان ہے ہمارے لیے اپنے رب کی طرف سے. نور ہے, ہدایت ہے, لوگوں کی زندگی روشن ہوئی ہے اس قرآن مجید سے. دونوں قسم کے لوگوں کے قصے موجود ہیں, لیکن بات یہ ہے ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, ان قصوں پر بھی نظر پڑتی ہے, پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ گنہگار تو میں ہوں لیکن کس کے ساتھ ہوں اور کس قسم میں ہوں؟ آئیے دیکھتے ہیں اور پھر اپنا محاسبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے خطا ہوئی, بشریت کا تقاضا ہے, انسان ہے, اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا, جنت میں جو کھاؤ پیو تمہاری مرضی سوائے ایک درخت کے. سوائے ایک درخت کے کیوں؟ آزمائش ہے. نہ تو درخت کا کوئی قصور ہے اور نہ ہی آدم علیہ السلام کا کوئی قصور ہے, اور نہ ہی ان کا کوئی کمال ہے کہ یہ درخت آپ کے لیے اچھا نہیں ہے, صرف آزمائش ہے. اتنی بڑی جنت جس میں سب کچھ ہے, صرف ایک درخت سے منع کیا ہے. غلطی ہو گئی, غلطی کے بعد کیا ہوا؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے سر کو جھکا کر اپنے رب کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالا, ان دونوں نے کہا, آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام, انا, بے شک ہم نے, ظلمنا, ہم نے ظلم کیا, انفسنا, اپنے نفس پر, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اور اگر تو ہمیں ہماری مغفرت نہ کر دے اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ہم ضرور خسارہ پانے والوں کے ساتھ ہوں گے. اعتراف ہے, اور اس سے پہلے اپنے رب کی ربوبیت کا وسیلہ ہے, ربنا, تو ہی ہمارا رب ہے, تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے, تو ہی ہمارا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, تدبیر کرنے والا ہے, مشکل کشا, حاجت روا ہے, تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے, تو ہی ہمارا رب ہے. اے اللہ, ہم تجھے تمہاری ربوبیت کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. دعا کیا ہے؟ انا ظلمنا انفسنا, ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. اعتراف جرم ہے, ہم سے ظلم ہو گئے, اپنے نفس پر ہم نے ظلم کیا ہے, نافرمانی ہم سے ہو گئی ہے, اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو پھر تو خسارہ ہی خسارہ ہے, ناکامی ہی ناکامی ہے. سبحان اللہ. ایک یہ راستہ ہے, یونس علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اپنی قوم کی طرف جاؤ, ان کو سمجھاؤ کہ نافرمانی نہ کریں, راہ راست پہ آ جائیں. اپنی قوم کی طرف گئے, انہوں نے نہیں مانا, ان کو غصہ آیا, اپنی قوم سے باہر نکلے, اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ لوگ سدھر جائیں, یہ نہیں سدھرنا چاہتا میں کسی اور کے پاس چلا جاتا ہوں, اللہ کا پیغام ہی پہنچانا ہے. ایک اجتہاد کیا, علم والے تھے, اللہ کے پیارے نبی ہیں, اور جس طرف جانا ہے بیچ میں سمندر ہے, کشتی پہ سوار ہوئے دوسری طرف جانے لگے, اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنی قوم کی طرف, وہ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں, آپ نے پیغام پہنچانا ہے. سمندر میں سفر کر رہے ہیں, اچانک طوفان آ گیا, اور اس زمانے میں یہ بات معروف تھی کہ جب طوفان آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی گنہگار ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے جس کو اس کشتی سے نکلنا ہے ورنہ سب ڈوب جائیں گے ہم. اور اللہ کے پیارے نبی یونس علیہ الصلاۃ والسلام صلاح میں معروف تھا, اور اچھے نیک صالح لوگوں کی شکل سے پتہ چلتا ہے, پر رونق, خوبصورت, روشن چہرہ ہوتا ہے, لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے, اگرچہ اچھے عمل کے لیے جا رہے ہیں لیکن خطا ہو گئی ہے, اپنی قوم سے ناراض ہو کے جا رہے ہیں کیونکہ دل میں درد ہے اپنی قوم کے لیے کہ وہ سدھر جائیں. عالم جانتا ہے, اب رب کی معرفت جانتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل کرنے سے ان کو بچانے کی کوشش کی ہے, بے حد کوشش کی ہے, نہیں مانے. تو انہوں نے کہا میں جانا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا نہیں, آپ تو بہت نیک اور صالح ہیں, ہم قرآن اندازی کر لیتے ہیں, جس کا قرآن نکلے گا وہ جائے گا. اب اعتراف جرم کون کرتا ہے, اب کشتی میں کوئی اور گنہگار نہیں تھا کیا؟ قرآن اندازی ہوئی, نام نکلا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا. انہوں نے کہا پھر کرتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی مجھے جانے دو, میں پانی میں چھلانگ لگا لیتا ہوں, آپ لوگ اگر بچ جائیں گے تو بچ جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں, دوبارہ کرتے ہیں. دوبارہ ان کا نام نکلا, تیسری مرتبہ ان کا نام نکلا. سبحان اللہ, پانی میں کود گئے, جوہے پانی میں کودے. اللہ تعالی نے سمندر کی ایک مخلوق مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو نگل لو. اس مچھلی نے نگل لیا. دنیا کی سب سے تنگ قید جس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے, مچھلی کا پیٹ. اور مچھلی کو حکم بھی ہوا کہ تم نے کوئی بھی ہڈی والی چیز نہیں کھانی, میرے اس پیارے بندے کو تکلیف نہیں پہنچنی, تمہارے پیٹ کے اندر بھی. یونس علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اندھیروں میں, فی الظلمات, اندھیروں میں, رات کی تاریکی کا اندھیرا, سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت, اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں یقیناً اپنے دل سے اور اپنے زبان سے بھی کہتا ہوں تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں. سبحانک, تو پاک ہے, تو ہر عیب و نقص سے پاک ہے, تیرا کوئی شریک نہیں ہے, تیرا کوئی بیٹا نہیں ہے, تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے, تیرے جیسا کوئی نہیں ہے. انی کنت من الظالمین, میں اعتراف کرتا ہوں بے شک میں ظالموں میں سے ہوں, مجھ سے اپنے نفس پر ظلم ہوا, میں نافرمانی کر بیٹھا, مجھ سے گناہ ہو گیا. اس میں دعا نہیں مانگی کہ مجھے معاف کر دو, ادب دیکھیں. لا الہ الا انت توحید ہے, سبحانک تعظیم ہے, ان کنت من الظالمین اعتراف ہے, تو دعا کہاں پہ ہے؟ ان کو شرم آ گئی کہ میں اپنے رب سے کھلے الفاظوں میں یہ دعا کروں کہ تو مجھے معاف کر دے, اپنے گناہ کے اعتراف کر رہا ہوں, وہ رحمان و رحیم ہے, مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا. یہ ایک راستہ ہے, انبیاء کا راستہ ہے, صدیقین کا راستہ ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں روزانہ اپنے رب سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں, 100 مرتبہ اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں, اور ایک روایت میں کہ ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں. ہم کتنی مرتبہ استغفار کرتے ہیں؟ صدیق هذه الأمة ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, اور وہ لوگ جو نئے نئے اذکار اور نئے نئے درود ایجاد کرتے ہیں, اس عظیم حدیث اور عظیم قصے سے یہ عبرت حاصل کر لیں. سر بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسی دعا سمجھائیے، ایسی دعا بتائیے جسے میں اپنی نماز میں پڑھا کروں، اپنے رب سے مانگا کروں. نماز میں بھی دعا مانگتے ہیں، سبحان اللہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابوبکر تم یوں پڑھا کرو، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ سلام سے پہلے تشہد میں، درود کے بعد سلام سے پہلے چند مسنون دعائیں ہیں، اس میں سے ایک یہ دعا ہے، یوں پڑھو، قل اللہم، اے میرے سچے معبود، انی، بے شک میں، ظلمت نفسی، اپنے نفس پر ظلم کیا، کتنا، ظلمن کثیرا، بہت زیادہ ظلم کیا. دعا سمجھانے والے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسے دعا سمجھا رہے ہیں؟ صدیق هذه الامه ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، بہت زیادہ ظلم اپنے نفس پہ کرنے کا اعتراف. کون سا ظلم کیا بکر صدیق نے؟ کتنے گناہ کیے ہیں؟ سبحان اللہ. انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانه لا یغفر الذنوب الا انت، اور تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. فاغفر لی، بس میری مغفرت فرما دے، مغفرت ہم من عندك، اپنے طرف سے. وارحمنی، مجھ پر رحم بھی فرما. انك انت الغفور الرحیم، بے شک تو ہی مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. دو چیزیں سمجھ لیں اس عظیم حدیث سے. نمبر ایک، اپنے گناہوں کا اعتراف اور اپنے رب سے ان کی مغفرت. نماز میں تشہد سے پہلے یہ مسنون دعا ہے. فقمن ان یستجاب لکم، یہ وہ جگہ ہے دعا کی جہاں پر دعا قبول بھی ہوتی ہے. اور دوسری بات یاد رکھیں، صحابہ اکرام اس امت کے سب سے عظیم لوگ، اس امت کے اولیاؤں کے سردار، ان سب سے بہتر، سب سے عظیم صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیوں جاتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے سوال کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک دعا بتا دیں، ایک دعا سکھا دیں. وہ خود ایجاد نہیں کر سکتے تھے، ایک دعا خود ایجاد کر لیتے. اور آج ہم پڑھتے یہ دعا، یہ ذکر صدیقی ہے، نہیں کر سکتے. کس چیز نے ان کو روکا ہے جس سے آج بہت سارے پگڑی والے اور داڑھی والے نہیں رک رہے؟ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. کبھی سنا ہے آپ نے درود صدیقی یا ذکر صدیقی سنا ہے؟ اگر ہے تو ہمیں ایک تو دکھا دے. یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ کا ذکر عبادت ہے، درود بھی عبادت ہے، اور عبادت توقیفی ہے. توفیقی کا معنی ہے ہم رک جائیں گے، آگے نہیں بڑھ سکتے، اپنے تئیں کوئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے جب تک کہ دلیل نہیں ہوتی، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی. درود تنجینا ہے، درود تاج ہے، درود لکھی ہے، درود فاتح ہے، پتنی کون کون سے درود ایجاد ہوئے ہیں. درود ابراہیمی کہاں ہے؟ درود ابراہیمی کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ واللہ اگر اجازت نہ ہوتی تو ہم پڑھنے کے لائق نہ ہوتے اور نہ کبھی پڑھ سکتے. لیکن جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھایا ہے کہ اس طریقے سے تشہد میں درود پڑھو، اور انہوں نے پڑھا اور ہم نے بھی پڑھا. اس لیے ہم وہی چیز پڑھتے ہیں جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, جس کی اجازت ہے, جس میں قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہے. اور اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ بھی سامنے لائے. ہم نے کبھی نہیں سنا درود فاروقی یا درود عثمانی یا درود علوی یا ذکر علوی کبھی سنا ہے؟ کیا وہ کم علم تھے یا ان کا ایمان اور تقویٰ کمزور تھا؟ کیوں ایجاد نہیں کیا انہوں نے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایجاد کرنا بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ علم والوں کا راستہ ہے کہ شریعت سے ایک انچ برابر بھی نہ آگے جاتے تھے نہ پیچھے رہتے تھے. دوسری قسم کے لوگ, ان کا قصہ بھی موجود ہے قرآن مجید میں. گناہ کیا اور ہر درمی سے رد عمل کیا, تکبر اور استکبار سے جواب دیا, سینہ تان کے اپنے گناہوں کو سب کے سامنے بیان کیا, کچھ ذرہ برابر بھی شرم محسوس نہیں ہوئی کہ ہم کس کے سامنے کیا بات کر رہے ہیں. ابلیس سے بھی غلطی ہوئی, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نیک اور اچھی مخلوقات میں سے ایک مخلوق تھا, فرما بردار تھا, نہ فرمانی وہ بھی کر بیٹھا, اس سے بھی گناہ ہو گیا. کیا ابلیس اپنے رب کو جانتا ہے؟ جی ہاں, ابلیس کو اپنے رب کا اعتراف ہے اور اچھا نیک اور صالح فرما بردار جن تھا مخلوقات میں سے, لیکن آزمائش تھی, امتحان تھا, نافرمانی ہو گئی. اور ایسی نافرمانی ہوئی اس جیسے کبھی کوئی نافرمانی نہیں ہوگی پوری کائنات میں. شرپسندی کی ابتدا اور انتہا کر دی. اللہ تعالی نے حکم دیا میرے فرما بردار ہو, میری ہر بات مانتے ہو, وہی پتہ چلتا ہے. جب میں آدم کو پیدا کروں اسے سجدہ کر دوں. فقعوا له ساجدین, فرشتوں کو حکم تھا اور وہی فرشتوں کے ساتھ شامل تھا. یہ عظمت تھی اس کی. جب تخلیق ہو گئی, وعلم آدم اسماء کلہا, سارے اسماء بھی بتا دیے, اور علم اور فضیلت سے اللہ تعالی نے بخشا ہے, اب حکم کیا گیا. فقعوا له ساجدین, اسجدوا لآدم. فسجدوا الا ابلیس, نہیں سجدہ کیا, کھڑا رہا. ابلیس تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا جواب ملا؟ قال خلقتنی من نار وخلقته من طین, مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا, اور آگ مٹی سے بہتر اور افضل ہے, تو فاضل مفضول کو کیسے سجدہ کرے؟ میں سجدہ نہیں کرتا کیونکہ میں بڑا ہوں, میں فضیلت والا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہ کہہ رہا تھا کہ خلق تینی, تو نے مجھے پیدا کیا, تو پیدا تو اسی نے کیا ہے, اس کی مرضی ہے جسے آگ سے پیدا کرے جسے مٹی سے پیدا کرے. تو پھر یہ کس نے کہا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے؟ اپنے قیاس آرائی ہے, جاہلانہ سوچ ہے, تکبر ہٹ دھرمی کی وجہ سے علم بھی کام نہیں آتا, نافرما برداری کام آتی ہے. یاد رکھے, متکبر جو ہے سب سے سخت سزا اسے ملتی ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں دل کی سختی اور آخرت میں عذاب جہنم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. سجدہ نہیں کیا. الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. تکبر کیا, سجدہ کرنے سے انکار کیا اور کافروں میں سے ہوا. نمرود کو اللہ تعالیٰ نے ملک عطا فرمایا, طاقت ہے, بادشاہت ہے, زمین کے بہت بڑے حصے کا مالک ہے, کئی ملک اس کے قبضے میں ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاتا ہے, ابراہیم تمہارا کون رب ہے؟ وہ بیچارہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں ہی رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے کچھ زمین کا ٹکڑا عطا فرمایا, سمجھ بیٹھا کہ میں ہی رب ہوں بس, اب میرے جیسا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. یحیی و یمیت. قال, نمرود کہتا ہے, انا احیی و امیت. یہ کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں. دو قیدیوں کو بلائے, دونوں پر سزائے موت تھی. ایک کو رہا کر دیا, جاؤ, دوسرے کو سر قلم کر دیا. ایک کو زندگی دے دی, دوسرے کو موت دے دی. وہ بدبخت یہ نہیں جانتا کہ زندگی موت اسے نہیں کہتے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بحث نہیں کی اور نہیں سمجھایا کہ مقصد کیا ہے زندگی موت کا, کہ حقیقتاً زندگی کون دیتا ہے, حقیقتاً مارتا کون ہے. ٹھیک ہے, ایک ہر دھرم انسان ہے, اس کے ساتھ بحث نہیں کرتے, اس کو علم سے مارتے ہیں. ٹھیک ہے, میرا رب سورج کو, اب ایک واضح آیت, اپنی آنکھوں سے لوگ بھی دیکھتے ہیں اور روز مرہ کا عمل ہے, دن کی ابتدا اس کے بغیر ہوتی نہیں ہے. میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. فبوہت الذی کفر, ہوش و حواس اڑ گئے کافر کے. سبحان اللہ, سوچنے پہ مجبور ہو گیا, ارے واقعی اگر میں رب ہوتا تو پھر میرے حکم چلتا؟ زمین پر تو چل گیا, آسمان پہ کیوں نہیں چلتا؟ اسے یقین ہو گیا کہ میں حقیر اور فقیر ہوں, یہ بادشاہت اسی کی دی ہوئی ہے, لیکن اپنی زبان سے اقرار نہیں کیا, اپنے سر کو نہیں جھکایا, اپنی گردن یوں سیدھی کر کے اکڑ کے ساتھ اپنے آپ کو ربی سمجھتا رہا. قارون کو اللہ تعالی نے مال دیا, دولت عطا فرمائی, اتنی مال و دولت, اتنی زیادہ کہ خزانے کی جو چابیاں ہیں انسان نہیں اٹھا سکتے تھے. چابیاں اونٹ اٹھاتے تھے تو خزانہ پتہ نہیں کتنا ہوگا. اے قارون, گناہوں سے باز آ جا, توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا دیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں, اوتیتہ علی علم عندی, یہ میری کمائی ہے, یہ میری ذہانت ہے, یہ میری محنت ہے, تکبر کیا، اعتراف نہیں کیا اپنے جرم کا، اپنے نفس پر ظلم کرتا ہی رہا کرتا ہی رہا. فخسفنا بہ وبدارہ الارض، زمین اسے اور اس کے گھر کو اس کے خزانے کو زمین دوز کر دیا. آج نہ وہ ہے نہ اس کا خزانہ ہے، اس کا قصہ آج بھی موجود ہے قرآن مجید میں عبرت کے لیے. لیکن کتنی ہیں جو عبرت حاصل کرتے ہیں؟ ان دو قسم کے لوگوں کے قصے موجود ہیں، یہ دو راستے آج بھی موجود ہیں. ایک وہ گنہگار جو اپنے گناہ کا اعتراف سر جھکا کر اپنے رب کے سامنے کرتے ہیں، وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. وہ دوسرے وہ لوگ جو گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں اور توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، تکبر ہٹ دھرمی سے کام لیتے رہتے ہیں اور اسی پر ان کی موت آ جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، سب سے بڑی مصیبت ہے. جو مال کمایا، جو دولت کمائی، یہ گھر، یہ بیوی، یہ بچے سب چھوڑ دیے، اسی دنیا میں چھوڑ رہے ہیں، اپنے ساتھ اپنا عمل لے کے جا رہے ہیں، اور نافرمانی ہی نافرمانی ہے، گناہ ہی گناہ ہے ہر طرف. کیا اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ گنہگار تو میں ہوں لیکن میرے بہت بڑے گناہ ہیں. کیا اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ کوئی شخص اپنے سچے دل سے اپنا سر جھکا کے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے رب سے مغفرت طلب کرے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص نے 99 قتل کیا، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 99 قتل کیا. 99 قتل کرنے کے بعد اسے سوچ آئی کہ میں غلط کر رہا ہوں. لوگوں سے پوچھا، کوئی راستہ ہے نجات کا؟ میں اس گناہوں سے نکلنا چاہتا ہوں، اس کٹھن راستے سے دور ہونا چاہتا ہوں، اب میرا دل تنگ ہو گیا ہے، بڑا قاتل ہوں میں، نافرمان ہوں، بدکار ہوں میں، یہ کوئی نجات کا راستہ ابھی ہے؟ یہ سب دروازے بند ہو گئے. تو کسی نے کہا، فلان بزرگ ہے، عبادت گزار ہے، عابد ہے، اس سے جا کے پوچھو، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا. اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتا ہے، میں نے 99 قتل کیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، امکان ہے توبہ کا؟ تو اس شخص نے کہا، تم نے 99 قتل کیے ہیں، تمہاری کوئی توبہ نہیں. شدید غصہ آیا اسے، اپنے اوپر غصہ آیا، میں اتنی بڑا بدبخت، اتنی بڑا گنہگار، بدکار ہو چکا ہوں، اب اپنے رب کو راضی بھی نہیں کر سکتا میں، دروازے سارے بند ہو گئے ہیں. تو غصے میں اسے بھی قتل کر دیا. اب 100 پورا ہو گیا، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی درد باقی ہے. وہ اس نافرمانی کی آگ میں جل رہا ہے، اس کے نیندیں اڑ گئی ہیں، اپنے جرم کا اعتراف کرنا چاہتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے. اس تڑپ میں پھر سوال کرتا ہے، پھر لوگوں سے پوچھتا رہتا ہے، اللہ کے لیے مجھے اس شخص کے بارے میں بتاؤ جو میری رہنمائی کر سکے، مجھے میں اس عذاب سے نکلنا چاہتا ہوں. تو کسی نے کہا، فلان عالم ہے، اس کے پاس جاؤ. چنانچہ وہاں پہ جاتا ہے اور کہتا ہے، میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہے؟ توبہ کا امکان ہے، بخشش کا امکان ہے، وہ عالم بزرگ اور علم کا نور دیکھے آپ، ہمیشہ علم کے ساتھ نور ہوتا ہے، ہمیشہ نجات علم سے ہی ملتی ہے، وہ عالم بزرگ کہتا ہے کہ تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ میں کوئی آ نہیں سکتا، اپنے رب سے توبہ کر لو، تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا، ارے 100 قتل میں نے کیے ہیں، جہاں سارے معاف کر دے گا، بشرط یہ کہ اس گناہ میں واپس نہ جاؤ، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ فوراً یہاں سے نکلنے کے بعد فلان بستی ہے، اس بستی کی طرف جو وہاں پہ اچھے نیک صالح لوگ رہتے ہیں، تمہاری زندگی بدلے گی تو وہاں پہ جا کے بدلے گی، چنانچہ وہ شخص اپنے دل میں یہی امید لے کے باہر نکلتا ہے، اپنے رب سے اسی وقت توبہ کر لیتا ہے، اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا، فوراً اسی راستے کو اختیار کرتا ہے جس کی اس کی رہنمائی کی گئی، اسی کی طرف جاتا ہے۔ احکم الحاکمین کی حکمت ہے کہ اس شخص کو موت آ جاتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے جب وہ زمین پہ گرا تو زمین پر اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیٹ سے زمین پر 2-3 اس طریقے سے گھسیٹ کر وہ آگے نکلنے کی کوشش کی اس نے، تاکہ یہ ایک یا دو بالشت جو ہے یہ میری آخری طاقت ہے جو میں نے لگائی ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہی طاقت ہے، آخری وقت تک دل میں تڑپ ہے، اسے یقین ہے کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن اتنا تو کر سکتا ہوں، ایک دو بالشت کی طاقت تو باقی رہتی ہے، اپنے قدموں پہ نہیں چل سکتا تو کیا صحیح، اپنے سینے پہ تو چل سکتا ہوں میں۔ تھوڑا سا آگے بڑھا، موت کا فرشتہ آ گیا، روح قبض کر دی۔ اب فرشتے آئے، رحمت کے فرشتے بھی آئے ہیں اور عذاب کے فرشتے بھی آئے ہیں، اب اس کی روح کو کون لے کے جائے گا؟ اس عظیم شخص کے لیے جو ابھی 100 انسانوں کا قاتل تھا، فرشتوں میں جھگڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم لے کے جاؤں، کہتے نہیں ہم لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خاص فرشتہ نازل کرتا ہے ان کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون لے کے جائے گا، اور اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ زمین کو ماپو جا کے، اگر وہ اچھے لوگوں کے زمین کے قریب ہے تو اس کی روح رحمت کے فرشتے لے کے جائیں، اور اگر وہ برے لوگوں کی زمین کے ابھی قریب ہے، ابھی آگے نہیں گیا، تو عذاب کے فرشتے اس کی روح کو لے کے جائیں۔ ابھی فرشتہ زمین پر نہیں نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا، اے زمین تو اچھے لوگوں کی طرف قریب ہو جائے۔ سبحان اللہ، وہ جو آخر وقت اس نے جو عمل کیا تھا نا، وہ جو توبہ اپنے دل سے اس نے مانگی ہے، سچی توبہ کی یہی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی، ورنہ فرشتوں کو جھگڑنے کی ضرورت کیا تھی، اللہ تعالیٰ کو فرشتے بھیج دیتا، یہ سارا معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ آسمان سے خاص فرشتہ فیصلے کے لیے کبھی نہیں آیا، اس شخص کے لیے کیوں آ رہا ہے؟ زمین کبھی کسی کے لیے چھوٹی بڑی نہیں ہوئی، اس شخص کے لیے کیوں ہوئی؟ اس توبہ کے عظمت کے لیے، کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا رب جب توبہ قبول فرماتا ہے تو پھر کیسے فرماتا ہے۔ فرشتہ آتا ہے، زمین کو ماپتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھے لوگوں کی زمین سے شخص زیادہ قریب ہے، اس رحمت کے فرشتے لے کے جائیں۔ 100 قتل کرنے والا اور جنت میں، سبحان اللہ، کائنات میں کوئی ہے ایسا احسان کرنے والا اور کرم کرنے والا؟ والدین بھی اتنا احسان بڑا نہیں کرتے، والدین اتنی محبت اپنے بچوں سے کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اتنا احسان اور کرم اپنے پیارے بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالی نے معاف کر دیا، 100 قاتل کو معاف کر دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن رات خطا کرتے رہتے ہو، وانا اغفر الذنوب جميعا، میں سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا اور شرک کے علاوہ جو وہ چاہے معاف کر دے، اور توبہ سے تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ توبہ اپنے سے پہلے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، تجب ما قبلها، بالکل اس سفید کاغذ کی طرح سب کچھ، سارے گناہ مٹ جاتے ہیں. علاج، یہی علاج ہے، توبہ اور استغفار ہے. مشکل علاج ہے، ناممکن علاج ہے، اس کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑے گا، کچھ نہیں خرچ کرنا پڑے گا، لیکن اپنی زبان سے اقرار کرنا پڑے گا، اپنے دل سے تصدیق و یقین کرنا پڑے گا، اور اپنے پورے جسم سے عمل بھی کرنا پڑے گا. بات یہ ہے بس، اور یہ بہت مشکل ہے، لیکن آسان اس کے لیے ہے جسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے، جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرماتا ہے. کیسے توبہ کریں، کیسے استغفار کریں، اس کی رہنمائی بھی ہمیں دی گئی ہے. کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے جب مغفرت طلب کرتے ہیں تو کون سے الفاظ ہیں مغفرت کے؟ جو صحیح روایات میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کا بعض کا میں ذکر کرتا ہوں. ایک لفظ ہے استغفر اللہ، صرف استغفر اللہ. دوسرا ہے اللہم انی استغفرک و اتوب الیک. تیسرا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا. آگے بھول گئے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا، الحی القیوم اتوب الیہ، بارک اللہ فیک. چوتھی سید الاستغفار، جو سب سے بڑا استغفار ہے، کس کا آتا ہے؟ جی، اللہ، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک وعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک وابوء لك بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اسے کہتے ہیں سید الاستغفار. کیا استغفار کے بھی سردار ہوتے ہیں؟ استغفار کے بھی سردار ہے. کیا فرق ہے اس میں اور دوسرے الفاظوں میں؟ اس میں ذلت اور انکسار کی انتہا ہے. جب یہ شخص اپنے رب کے سامنے سر جھکاتا ہے اور ذلت اور انکسار کا مظاہرہ کرتا ہے اور اپنی زبان سے جرم کا اقرار کرتے، اعتراف کرتا ہے، اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے ہوئے پھر اسے مغفرت کا سوال کرتا ہے، اور توحید عبادت کا اقرار کرتا ہے لا الہ الا انت، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، اور یہ سید الاستغفار ہے. سبحان اللہ. آخر میں یاد رکھیں، گناہ تو بہت ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. پھر بدعات ہیں، بدعات مکفرہ جو ہے، پھر بدعات غیر مکفرہ ہے، پھر بڑے گناہوں میں سے جو نافرمانی ہے، سود ہے، محرمات میں سے اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور پھر دیگر جو گناہ ہیں. کیا آج ہم اس وقت شرک سے توبہ کر چکے ہیں، بدعات سے توبہ کر چکے ہیں، اور سود سے توبہ کر چکے ہیں، اور دیگر نافرمانیوں سے، گناہوں سے توبہ کر چکے ہیں؟ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں، اور اس کا جواب اسی راو کے پاس ہے. اگر کر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے حمد و ثنا، حمد کرے اور شکر کرے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کا کچھ تمہیں توفیق عطا فرمائی ہے، اور اس خوبصورت راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. فرمبرداروں کا راستہ، انبیاء صدقین شہداء صالحین کا راستہ، نیکاروں کا راستہ، اور اگر نہیں، ابھی تک توبہ نہیں کی، تو ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ یہ انتظار نہ کریں کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا تب تک میں سدھر جاؤں گا. توبہ کا دروازہ تب بھی بند ہوتا ہے جب روح حلق تک پہنچتی ہے، جب انسان اپنی آنکھوں سے اپنی موت کو دیکھ لیتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب دنیا سے جانے کا وقت ہے، تو تب توبہ قبول نہیں ہوتی، اور موت ہر انسان کے اپنے سائے سے بھی زیادہ قریب ہے. اچانک آئے گی، خبر تک نہیں دے گی، اور پھر اپنے رب کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. اور اس دوسرے راستے والے دیکھ لیں کہ وہ کس کے ساتھ ہیں، ابلیس، نمرود، قارون، فرعون، حامان، ابو جہل، ابو لہب، اور دیگر نافرمان. کیا وہ پسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن ان کی صف میں کھڑا رہے؟ سبحان اللہ. آج وقت ہے اپنے محاسبے کا، آج وقت ہے اپنے گناہوں کے اعتراف کا. اپنے گناہوں کے اعتراف کریں اور کہتے ہیں رب کے سامنے سر جھکا کے، نماز میں کہیں، میں گنہگار ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. دوسرا درس فقہ کا ہے.